حیا علی السلام، حیا علی السلام، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل.
الحمد للہ الذی ھدانا لدینہ الذی ارتضا وسبیلہ الذی اصطفا ونصرنا لما یوجب الزلفۃ لدی والوصول الیہ، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قائم بالقسط، عدل في الحكم، رؤوف بالعباد، وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك، حملته رسالتك فأداها، وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنسح لها، اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وأجده عن أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته، إنك أنت العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام نماز گزار بھائیوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید و سفارش کرتا ہوں. اللہ کا تقوی یعنی اللہ کے حکم کو زندگی میں مد نظر رکھنا، اللہ کا تقوی یعنی اللہ کی مرضی اور خوشنودی کو اپنی زندگی میں نصب العین قرار دیتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو انسان اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، اور آہستہ آہستہ انسان واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات، مندوب اور نیک امور کی انجام دہی کے ساتھ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کا حامل قرار دیتا ہے. یہ وہ تقویٰ ہے کہ جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی زندگی میں، شب و روز میں، زندگی کے تمام معاملات میں، خواب و کاروبار کی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، راہ چلنا ہو، آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، رز میں ہوں، بز میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھیں. اور اصل چیز جو انسان کو اس کام کے لیے ابھارتی ہے وہ اس کا ایمان ہے. جتنا ایمان اور جتنی معرفت ہماری زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی اللہ اس کی رحمت پر یقین بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کے وعدوں پر کہ جو سچے ترین وعدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس نے انسانوں سے کیے ہیں، ان پر باور اور یقین بڑھتا چلا جائے گا، اور انسان آنکھ بن کر کے اللہ کے وعدوں پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے گا. بس یہ ایمان ہے کہ جو مختلف انداز سے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. آج چند آیات اور روایات اس مختصر وقت میں خطبہ اول میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آغا صاحب بتائیے کہ کیا ہماری نمازیں قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی؟ توجہ رکھیے گا، ہم سب نماز پڑھنے آئے ہیں. اللہ کی سب سے بڑی عبادت، جامع ترین عبادت، کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جسے لے کے وہ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی سارے اعمال نماز کی وجہ سے قبول ہو جائیں گے، نماز رد کر دی گئی سارے اعمال نماز کی وجہ سے رد کر دیے جائیں گے. اس میں بہت زیادہ کلام اور تفسیر کی گنجائش ہے، لیکن میں یہاں پر صرف ایک واقعہ نقل کر کے اس ایمان کی کیفیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ بتائیے کہ آقا صاحب ہماری نمازیں قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی؟ تو وہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ اس کی نماز قیامت کے دن کام آئے گی جس کی نماز دنیا میں اس کے کام آئے گی. بہت ہی حکیمانہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور پھر فرماتے ہیں انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جس کی نماز فجر اسے نماز ظہر تک گناہوں سے روک سکے, اس میں وہ روحانی طاقت اور اسپریچول پاور پیدا کر سکے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک سکے, تو اس کی نماز فشار قبر کے عذاب کو روک سکتی ہے. اگر کسی کی نماز ظہر اور عصر اسے نماز مغرب اور عشاء کی ادائیگی تک گناہوں سے روک سکے, اس میں یہ طاقت پیدا کرے, اس میں ایمان پیدا کرے کہ خدا دیکھ رہا ہے, علم یعلم بان اللہ یرا, کہ خدا کے کیمرے, خدا کے فرشتے اور خود خداوند عالم اور پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف اسے دیکھ رہے ہیں, تو وہ نماز عالم آخرت میں جو تاریکیاں ہوں گی, قبر کی جو تاریکی ہوگی, عالم برزخ کی جو تاریکی ہوگی, اسے دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے. اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ نماز ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے, توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے, معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اور ایک روایت سناؤں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں. جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے, اے نمازی, اے مصلی, اے عبد خدا, اے خدا کے بندے, پچھلی نماز سے لے کر اب تک جو تم نے گناہوں کی آگ اپنی پشت پر جلائی ہے, لگائی ہے, اسے اس نماز کے ذریعے سے بجھا ڈالو. کیا مطلب؟ یہ کون سی آگ ہے کہ جس کا ہمیں شعور نہیں ہے, ہمیں احساس نہیں ہے, مگر وہ آگ ہے جو فرشتہ دیکھ رہا ہے, جو خداوند عالم دیکھ رہا ہے, جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں. امام جو بیان کر رہا ہے, معصوم جو بیان کر رہے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ کے کہتا ہے, یعنی معصوم متوجہ ہے, جان رہا ہے کہ یہ حقیقت ہر انسان کے ساتھ ہے کہ ہر نماز سے لے کر اگلی نماز تک ایک گناہ کا سلسلہ ہے جسے انسان انجام دیتا ہے, پھر اس کی آگ ہوتی ہے. اگر اس آگ کو بر وقت نہ بجھایا وہ آگ بھڑک اٹھے گی. لہذا اس آگ کو بجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد الہی ہے, ذکر الہی ہے, نماز ہے. عزیزان گرامی, انسان اگر توجہ سے نماز ادا کرے, ایمان و معرفت کے ساتھ نماز ادا کرے, وہ گناہ کی آگ خاموش ہو جاتی ہے. اور پھر یہ نماز اگلی نماز تک, نمازیں آپ کی خدمت میں عرض کروں, نمازیں مغرب و عشاء تک یا فجر تک انسان کو گناہوں سے روکتی. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر. بس ایمان ہے کہ جو انسان کو حق و حقیقت سے ہمکنار کرتا ہے. پہلی نشانی ایمان کی جو انسان کو حاصل ہوتی ہے قرآن کریم کے مطابق سورہ نحل آیت نمبر 97, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کوئی نیک عمل کرے, مرد ہو یا عورت, اور وہ ایمان لانے والا ہو, مؤمن ہو, ایمان رکھتا ہو, خدا کہے گا ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. فلا نحیینہ, ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے, پاکیزہ زندگی عطا کریں گے, اور ان کو ان کے کاموں کا اجر اور جزا عنایت کریں گے اس سے بہتر کہ جو وہ دنیا میں انجام دیتے تھے. بس یہ حیات طیبہ, یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ یہ پاکیزہ زندگی یہی ہے کہ آپ کو اول وقت نماز کی ادائیگی کا فکر ہے, آپ کو تقوی الہی یعنی خدا کے حلال و حرام کی فکر ہے, کاروبار میں، بیوی بچوں کے سامنے، اولاد کے سامنے، دوستوں کے سامنے، سوشل میڈیا پر، جہاں پر آپ ہیں یہی پاکیزہ زندگی ہے، یہی پاکیزہ زندگی کہ آپ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری میں آگے بڑھتے ہیں، محبت اہل بیت میں مال خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اہل بیت کی تأسی و پیروی کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہی پاکیزہ زندگی ہے، اور یہی پاکیزہ زندگی آخرت کا سبب بنے گی۔ دوسری نعمت جو اس ایمان کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے عزیزانی گرامی، وہ گناہوں کا چھپایا جانا اور کاموں کی اصلاح ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 2 میں ارشاد رب العزت ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور جو کچھ بھی ہم نے اپنے حبیب محمد پر اتارا ہے اس پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اللہ ان پر پردہ ڈال دے گا اور ان کے امور کی اصلاح کرے گا۔ ایمان کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اے خدا میں تیرے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، سچ ہو یا جھوٹ ہو مجھے سچ کا انتخاب کرنا ہے، خواہ مجھے فائدہ ہو یا نقصان ہو، یہ جو آپ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے پھر بھی آپ سچ بولتے ہیں، تو خدا کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تو نے میری وجہ سے اپنا نقصان برداشت کیا لیکن اپنی میری مخالفت کو مد نظر رکھ کر میری رضا کے مطابق زندگی گزاری، میں تیرے کاموں کی اصلاح کروں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تیسرا فائدہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان رحمت الہی میں شامل ہو جاتا ہے، خدا اپنے بندے کو جو ایمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے خداوند عالم اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 30 میں ارشاد رب العزت ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں شامل کرے گا، توجہ رکھیے گا، یعنی اللہ اپنے بندے کو مختلف مقامات پر چیک کرتا ہے، امتحان لیتا ہے اور اس کے بعد اسے اپنی رحمت کے گریڈ سے، درجات سے نوازتا ہے۔ اور ایک اور آیت کہ جو ایمان کا سبب بنتی ہے، ایمان کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے، یہ آیت کون سی ہے؟ مختلف مواقع پر سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساس مواقع پر مولا کائنات کو بلاتے اور کہتے، یا علی تم اپنی زبان سے دعا کرو، میں اپنی زبان سے آمین کہتا ہوں۔ حساس مواقع، سینسیٹیو مواقع کہ جہاں پر ضرورت ہو، وہ مولا کائنات کی زبان سے دعا کرواتے، خود آمین کہتے، اس دعا کا کیا عالم ہوگا۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے کہا، اے علی تم دعا کرو کہ اے اللہ مجھ علی کی محبت کو ہر صاحب ایمان کے دل میں راسخ و پختہ کر دے۔ کتنی عظیم دعا ہے، یعنی رسول اللہ کو فکر ہے ہر مؤمن کی کہ اس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہونی چاہیے، اس محبت کے بغیر کچھ خیر حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اے علی تم دعا کرو کہ مجھ علی کی محبت کو، اے اللہ ہر صاحب ایمان مؤمن و مؤمنہ کے دل میں راسخ و پختہ کر دے۔ رسول اللہ نے یہ کلمہ سنے، مولا علی کی زبانی آمین کہا، آیت نازل ہوئی سورہ مریم آیت نمبر 96، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، بہت جلد رحمان اللہ، یعنی اللہ رحمان ان کی محبت کو صاحبان ایمان کے دل میں قرار دے گا. توجہ کی آپ نے, آیت نازل ہوئی سیجعل لہم الرحمن ودا, یعنی ود وہی محبت, مودت والی محبت, محبت سے بڑھ کر جو گریڈ ہے وہ راسخ و پختہ محبت, کہ شیعہ علی, علی کا پیروکار, علی کی امامت و خلافت کا, اور علی ولی اللہ و وصی و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کا اقرار اور اظہار اور اعلان اور اعتراف کرنے والا مومن, اس کے دل میں علی کی محبت ہے. اگر آپ کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے تو یہ اس دعائے علی اور آمین رسول کا نتیجہ ہے, بلکہ درود بھیجے محمد وال محمد. آئیے روایات کی طرف چلتے ہیں کہ روایات میں ایمان اور اس کی نشانیوں کو کیا بیان کیا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ الایمان و اخلاص العمل, ایمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ تمہارا عمل خالص ہو جاتا ہے, خدا کے لیے ہو جاتا ہے, لوگوں سے, سوشل میڈیا پر لائک سے, توجہ سے تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ایمان کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ خلوص. اور یہ خلوص اگر نہ ہو, دنیا کا جتنا بڑا عمل بھی ہم انجام دے دیں, بڑی سے بڑی دولت بھی خدا کی راہ میں خرچ کر دیں, عزیزان گرامی, حاصل ہونے والا نہیں ہے, کچھ نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں. دوسرا نتیجہ توکل ہے. ایمان کا دوسرا نتیجہ خدا کی ذات پر بھروسہ ہے. حضرت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یزق ایمان عبد حتی یکون بما فی ید اللہ سبحانہ اوثق منہا بما فی یدہ. ایمان کا ایک لازمی نتیجہ کیا ہے؟ کہ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل اور جامع اور مکمل اور مستحکم نہیں ہو سکتا, سچا نہیں ہو سکتا, جب تک جو اس کے ہاتھ میں طاقت و دولت ہے اس سے زیادہ اس پر توکل نہ ہو جو اللہ کے پاس اس کے قبضے قدرت میں ہے. جو میرے پاس ہے یہ میرا ہے, میں بعض اوقات گھمنڈ کرتا ہوں, یہ میرا ہے, میں جیسے چاہے خرچ, بعض اوقات وہی خرچ ہو جاتا ہے مختلف قسم کی چیزوں میں اور آپ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. اپنے ہاتھ سے زیادہ, اپنی طاقت سے زیادہ, اپنے بلبوتے سے زیادہ اللہ کے پاس جو طاقت ہے, جو قدرت ہے, جو اللہ کے پاس اختیار ہے, اس کو مد نظر رکھا جائے. عزیزان گرامی, یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا رہے گا, یہ آپ کو اشارہ دیتا رہے گا, دیکھو گھمنڈ نہ کرنا, فخر نہ کرنا, تکبر نہ کرنا, آنے واحد میں یہ چیز جو ہے تم سے جا سکتی ہے. اور امام کی حدیث ہے اگر کوئی انسان راہ حق میں اپنے کام کو, اپنی دولت کو, اپنے وقت کو, اپنے مال کو خرچ نہ کرے وہ اس سے زیادہ راہ باطل میں اسے خرچ کرتا ہے. آپ کو ایک جگہ وقت دینا تھا آپ نے نہیں دیا, مال دینا تھا نہیں دیا, ٹائم دینا تھا نہیں دیا, اب باطل کام میں آپ مجبور ہوں گے کہ اپنا وقت وہاں پہ برباد کریں. توجہ رکھیے گا, بہت سے لوگ ہوتے نماز جمعہ پڑھی, نماز ظہر عصر پڑھی, وہ فوراً چلے گئے, جماعت سے نہیں پڑھتے, معذرت کے ساتھ میں مجبور کرنے والا نہیں ہوں, لیکن جماعت کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے انسان, اتنا ہی وقت اس کو ٹریفک میں لگ جاتا ہے, کہتا ہے کاش نماز ہی پڑھ لیتا جماعت سے. توجہ رکھیے گا, تو یہ ایمان کا نتیجہ ہے. اور ایک اور علامت عرض کروں, آپ کی رحمت تمام کروں, کہ فرمایا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الایمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوار وعمل بالجوار. سرکار تو جہاں فرما رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے, ایمان دل کے یقین اور عہد کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ دل کا پختہ یقین, عہد کر لوں میں کہ اللہ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے مثلا اسے کروں گا, پورا کروں گا. اور لفظ باللسان, اور پھر زبان سے اس عہد کا, عہد قلبی کا, عہد درونی کا اعتراف کرنا ہے, اظہار کرنا ہے کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ
امیر المؤمنین و ابناءه المعصومین حجج اللہ علی الخلق اجمعین، یہ اعتراف کرنا ہے. ایمان جو لائے ہیں رسول اللہ کی ہستی پر، قرآن پر، قیامت پر اور سرکار دو جہاں کی رسالت پر، خاتمیت پر کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور علی کی بلا فضل وصایت اور خلافت و امامت پر، اور ان کے تمام بیٹوں جو امام مہدی عجل اللہ تعالی فردوس شریف تک ہیں، اس کا اقرار و اعتراف کرنا ہے. یہ لفظ ہے. اور پھر تیسرا کیا ہے؟ عمل بالجوار، عمل انجام دینا ہے. ایمان کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے کہ گھر میں لا کے سجا دیا، دل میں لا کے بسا دیا. جو مرجع ایک فرقہ تھا اس کا عقیدہ تھا ایمان صرف دل میں رکھنا کافی ہے، عمل ضروری نہیں ہے. مکتب امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے تین درجات ہیں، پہلا قلبی، دوسرا لسانی، اور تیسرا عزیزان گرامی عمل کے ذریعے سے اپنے دعوے کی تصدیق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان کی حقیقت کو پانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام رب الارباب واله كل مال وخالق كل مخلوق وارث كل شيء ليس كمثل شيء وهو بكل شيء محيط. والصلاه والسلام على نبي الرحمه محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى فاطمه الزهراء والحق وعلى علي بن ابي طالب والحسن والحسين وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی وعلی ابن محمد و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ و محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المهدی المنتظر الحجۃ بعد آبائی الخلق المعدی النبی وارث علم النبیین المعدیین. اللهم افتح ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع انك اني اليك من الراغبين واتم لي نعمك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقيه عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمره في اتقاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. اس دوسرے خطبے میں کے آغاز میں بھی میں آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی کی سفارش و تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم کو مدنظر رکھیں. چند مناسبتیں ہیں، چند نکات ہیں کہ جن کو بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. ہمارا سلام حسین ابن علی پر کہ جس نے کربلا کی زمین پر اسلام کو زندہ کیا، جس نے انسانوں کو نجات یافتہ کرنے کے لیے، راہ ہدایت دکھانے کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کو خدا کی راہ میں پیش کر دیا. یہ ہدایت تھی لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الظَّلَالَةِ. زیارت اربعین کے جملے ہیں کہ کیوں امام حسین نے قربانی دی، تاکہ وہ بندوں کو جہالت اور گمراہی کے اندھیروں اور طوفانوں سے نکال کر اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف لے کر آئیں. 1.9 ملین افراد اس وقت کربلا میں موجود تھے اور انہوں نے امام حسین کی شہادت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے مشی کی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں دنیا کے سامنے ایک بہت ہی واضح پیغام دیا کہ امن پسند، شعور پسند لوگ کون ہیں. اور یہاں پر میں اہل کراچی کا، تمام عزاداروں کا، علماء، ذاکرین، خطباء، نوحان، مرد و زن، ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے ایک تاریخی جلوس میں شرکت کر کے جس کا تخمینہ 5
ملین یعنی 50 لاکھ کے قریب لگایا جا رہا ہے. شہر کراچی میں جلوس نکلا ہے, شرکت کی, اور اپنی امن پسندی سے حسین ابن علی کی کربلا کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا پہ واضح کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کا کوئی ظلم, دنیا کا کوئی جابر اس ذکر کو نہیں روک سکتا. اسی طرح سندھ انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, سندھ پولیس رینجرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ایک جگہ پر ایسے ناخوشگوار واقعات اور رونما ہوئے جس سے واقعی دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور پھر یہ صورتحال پورے پاکستان میں ہے. امام حسین کی عزاداری, امام حسین علیہ السلام کے لیے جلوس ہمارا قانونی آئینی حق ہے. لہذا یہ جو متعصبانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے پنجاب انتظامیہ یا سندھ انتظامیہ یا اندرون سندھ, کہ جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی در حقیقت ان تکفیری غنڈوں کے ہاتھوں اسیر ہوئی ہوئی ہے اور اس کی کوئی رٹ اندرون سندھ میں نہیں ملتی, وہاں کے ایس ایچ او, وہاں کے انسپیکٹر, وہاں کے چھوٹے چھوٹے تھانے بھی در حقیقت تکفیریوں کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے مسلسل ایسی خبریں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے عزاداروں پر ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے, ان کو پابند سلسل کیا جا رہا ہے, انہوں زد و کوب کیا جا رہا ہے, خواتین کے ساتھ علم کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے. ہم اس رویے کی نفی کرتے ہیں اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ ابھی نوری آباد حادثے میں پیش آیا کہ وہاں پر کچھ لوگ زخمی ہوتے ہیں, کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز کو, زخمیوں کو لے جایا جاتا ہے لیاقت میڈیکل ہسپتال, لیکن وہاں کی انتظامیہ طبی امداد دینے سے گریزہ نظر آتی ہے. یہ تعصب پاکستان کا قاتل ہے, توجہ رکھیے گا. یہ تعصبی رویہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والا ہے. ہم نے بارہا کہا اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس تعصبی رویے سے ہاتھ اٹھائیں. مسیحا وہ ہوتے ہیں جو بلا تفریق نسل و مذہب لوگوں کا علاج کرتے ہیں, لیکن جب صورتحال یہ ہو تو پھر افسوس ہوتا ہے. میں سندھ انتظامیہ سے درخواست کروں گا اور مطالبہ ہے ہمارا کہ وہ ایسے نااہل افراد اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے خلاف تادیبی کاروائی کرے, اور جتنی ایف آئی آر لی گئی ان کو واپس لیا جائے تاکہ عزاداران حسین پورے پاکستان میں امن و سکون کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں, عزاداری کر سکے. اور یہ حسینیوں کا اجتماع جو کراچی سمیت پورے پاکستان میں تاریخی انداز سے نظر آیا, اس میں شیعہ بھی تھے, سنی بھی تھے, اس میں مسیحی بھی تھے, اس میں سکھ بھی تھے, اس میں ہندو برادری بھی تھی, توجہ رکھیے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ تھے, سنی بھی حسینی ہیں. ہر وہ شخص حسینی ہے جو امام حسین کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے. ایک اور نقطہ کی جس کی جانب اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے عالم ربانی عارف واصل حضرت آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ عاملی رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف کا ارتحال اور آپ کی وفات ہے. میں اس عالم ربانی اور اسی طرح آیت اللہ سید الحکیم کی وفات کی تعزیت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, تمام علماء و فقہا اور تمام مؤمن مؤمنات اور ان کے پیروکاروں کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ حدیث میں ہے امام صادق سے کہ جب کوئی عالم مرتا ہے تو ایک ایسا شگاف پیدا ہو جاتا ہے اسلام میں جو تا قیامت پر نہیں ہو سکتا. اس عالم ربانی کی خدمات ہیں, ان کے تربیت یافتہ عرفا شاگرد در حقیقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. بے شمار واقعات ہیں اس عالم ربانی کے جو مختلف مواقع میں بیان کرتا رہا ہوں. بہرحال یہ وہ پاکیزہ سانس اور نفس رکھنے والے وہ علماء وہ عرفا ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے, ہم جیسے گنہگار انسانوں کے تزکیہ و تطہیر کا در حقیقت کام انجام دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عالم ربانی کو شہداء کربلا اور خصوصاً ان کے استاد مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محشور فرمائے. ایک اور نقطہ بہت تیزی کے ساتھ, 3-4 منٹ کا وقت ہے, وہ یہ ہے کہ میڈیا کو اس میں جو کھلی آزادی دی گئی ہے, انسانی اور اسلامی اقدار کا جس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے خلاف کوئی مؤثر جامع آواز بلند ہوتی نظر نہیں آتی۔ میری آواز جہاں تک جائے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، رسول اللہ سے حدیث مروی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ میں نے بھی اور دوسرے مفسرین نے بھی کہا، خطبہ نے بھی کہا کہ اگر اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ فرقہ ہیں تو نجات یافتہ فرقہ ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو گمراہی میں اس کا ہاتھ تھامے اسے ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ اگر آپ اہل سنت سمجھتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے بھی ان میں فرقے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، اہل حدیث سمجھتے ہیں وہ بریلویوں، دیوبندیوں کو اور دوسرے لوگوں کا ہاتھ تھامے، شیعوں کا ہاتھ تھامے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بابانگے دہل کہتے ہیں، اگر بریلوی سمجھتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ ہیں وہ دوسروں کا ہاتھ تھامے، اگر ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے احادیث اور قرآن کی روشنی میں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، لیکن صرف منسوب ہونے کی بنا پہ نہیں، نام کی بنا پہ نہیں، عزادار حسینی بن ہونے کی بنا پہ نہیں، عمل کی بنیاد پر، توجہ رکھیے گا، عمل کی بنیاد پر، اس گھمنڈ کو نکال دیں ذہن سے کہ ہم حسینی ہیں بس کافی ہے، نہیں، عمل جب تک تصدیق نہیں کرے گا میرے اور آپ کے حسینی ہونے کی اور ولایتی اور اہل بیت سے منسلک ہونے کی، اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے ہم نجات یافتہ ہیں، اہل سنت کی کتابوں سے روایات موجود ہیں، آیات موجود ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہمارا فرض یہ کہ ہم دوسرے برادران اہل سنت کا ہاتھ تھامیں، ہم دوسرے ادیان و مکاتب کا ہاتھ تھامیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم ہدایت کریں، ہم ان کے ماننے والے جو ہدایت گر ہیں۔ لہذا میری تمام مسلمان علماء، خطباء، ائمہ جمعہ و جماعت سے اپیل ہے، خدا را یہ افریت میڈیا کا جو بے راہ روی پھیلا رہا ہے، جو زہر سے زیادہ قاتل، جو کلاشنکوف کی گولی سے زیادہ خطرناک، جو ایٹم بم سے زیادہ مہلک ہے، اس کے خلاف خطبات جمعہ میں، جماعتوں میں، مجالس میں، محافل میں، نوحوں میں، مرثیوں میں، اس کے لیے آواز بلند کریں۔ اس لیے کہ میں اور آپ جس اسٹیج پہ آ گئے ہماری تربیت ہو گئی، آنے والی نسلیں کچے ذہن، ننھے دل، در حقیقت جب اس فضا کو دیکھیں گے اور اس مسموم و زہریر فضا میں جب سانس لیں گے تو ان کے ایمان کمزور ہوں گے، ان کی ولایت مداری کمزور ہوگی، ایمان اور اہل بیت کی ولایت پر ان کی استقامت کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ میری تمام مسلمان علماء سے بھی اپیل ہے کہ خدا را اس میڈیا کی بہرہ روی کے خلاف آواز اٹھائیں، جس طریقے سے اس بہرہ روی کے سیلاب نے اسلامی اقدار، انسانی اقدار کو مٹا دیا ہے، محرم و نامحرم کا فرق مٹا دیا ہے، ہماری آئلی اور ہماری خاندانی نظام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ میری پیمبرا سے، اسی طرح حکومت سے درخواست ہے، میں عمران خان سے کون سی تبدیلی کی بات کرتے ہیں آپ، اس تبدیلی کو لے کے آئیے، یہ وہ بنیادی تبدیلی ہے۔ آپ کہتے ہیں سرکار مصطفیٰ کے لیے ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، کون سی تبدیلی لے کر آئے ہیں؟ آپ نے میڈیا کو آزاد کر دیا، دوسری طرف ہمارا ورلڈ بینک جو ہے وہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، ہمارا اسٹیٹ بینک اس کا غلام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اور قانون جو بنایا گیا جس کی مذمت ہونی چاہیے کہ 18 سال سے پہلے کوئی شخص جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، یہ دوسرا مذہب قبول نہیں کر سکتا۔ میں مکتب جعفری کہ اس پلیٹ فارم سے، نماز جمعہ سے، یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس بل کے شدید مخالف ہیں، اسے بے چینی پائی جاتی، جب اللہ اور اس کا رسول یہ اجازت دے رہا ہے ہر بالغ اور عاقل انسان کو کہ وہ جو چاہے مذہب اختیار کرے، کوئی لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کون ہوتے قدغن لگانے والے، آپ کون ہوتے ہیں بل پیش کرنے والے، آپ کون ہوتے ہیں کہ 18 سال کے بعد اس کو اختیار ہوگا، اور 18 سال سے پہلے اگر وہ کرتا ہے تو اس کو اس کے گزشتہ مذہب اور سابقہ مذہب میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر وہ اقرار بھی کر لے تو کمیٹی بٹھائی جائے گی، 3 دن 4 دن چند دن کا اس کو موقع دیا جائے گا، ٹائم فریم دیا جائے گا تاکہ وہ غور و خوض کرے۔ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے غور و خوض، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قانونی صورت میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ اس کا، اگر کوئی ہندو، کوئی مسیحی مسلمان ہونا چاہتا ہے
تو آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ جب اللہ اجازت دے رہا ہے، رسول اجازت دے رہے ہیں، خاتم النبی اجازت دے رہے ہیں، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے. یہ بل پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، یہ بل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن، پاکستان کے مقصد کے خلاف ہے، اس کی مخالفت ہونی چاہیے. ایک اور بل کہ جو آئی قوانین کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ اگر 18 سال کا ہو جائے تو وہ خود مختار ہو جاتا ہے. یہ خود مختاری تو اسلام نے پہلے ہی سے بچے کے لیے مقرر فرما دی، بچہ 7 سال تک تمہارا غلام، پھر 14 سال تک تمہارا وزیر، اور پھر 21 سال تک تمہارا در حقیقت مشیر رہے گا، مددگار رہے گا. یہ خود مختاری تو اسلام نے دی ہے. ہم اپنی مرضی سے بچے پر اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتے، وہ کون سی لائن اختیار کرے، کس شعبے میں جائے، کس تعلیم کو حاصل کرے، نہیں، ماں باپ کا اختیار نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے اپنی شادی کا انتخاب کر سکتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، ماں باپ کو رضامندی دینی ہوگی صرف. یہ اختیار تو اللہ نے دیا ہے، قانون نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، اہل بیت اور رسول اللہ نے دیا ہے. اب آپ آئیں کہ نہیں جناب، 18 سال کے بعد اگر ماں باپ اس کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تو وہ پولیس کو بلا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. جو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے عزیزان گرامی کافی ہے. لہذا یہ چند نکات تھے کہ جن کی جانب اشارہ کرنا ضروری سمجھتا تھا، اور انشاءاللہ آپ سے بھی درخواست ہے کہ جہاں تک اس میری آواز کو پہنچا سکے پہنچائیں، اس لیے کہ صدقہ ہے اور ثواب جاریہ ہے، اور یہی آج کی تبلیغ حق ہے کہ ہم آواز حق کو لوگوں تک پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما، پاکستان کی حفاظت فرما. دشمنان دین و پاکستان جو بری نظروں سے در حقیقت ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام و نامراد فرما. مسلمانوں نے پاکستان کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. ہماری عدداری کو بشکل احسن مودت ذوالقربیٰ کے سائے میں ہماری معرفت اور امام زمانہ کے لیے تیاری کرنے کا مقدمہ اور سبب قرار دے. تمام ہماری عبادات کو، خصوصاً ہماری آج کی نماز، جو کچھ کہا ہم نے سنا، اسے اپنی بارگاہ میں عبادت قرار دے، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. محبت محمد و آل محمد اور ولایت محمد و آل محمد پہ ہمیں تا دم مرگ ثابت قدم نہیں عطا فرما، اور آخرت ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.